جی مولانا، کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا، مصنف نے بتلایا آپ کو صاحب تلخیص نے کہ چونکہ قسم ثالث جو تھی اس کے اندر حشو تھی، تطویل تھی، تعقیب تھی، اس لیے میں نے ایک مختصر لکھی ہوئی مختصر لکھی، اور وہ یہ میری مختصر یعنی یہ جو تلخیص ہے یہ مشتمل ہے ان قواعد و ضوابط پر جو کس کے اندر تھے، قسم ثالث میں، اور مشتمل ہے ان مثالوں اور شواہد کے پر جن کی ضرورت ہے. غیر ضروری مثالیں اور شواہد میں نے ذکر نہیں کیے یا ان کو نکال دیا ہے میں نے. بھائی اس کے بعد بتلایا تھا صاحب شرح نے آپ کو، علامہ تفتازانی نے، کہ ایک ہے مثال ایک ہے شاہد. بھائی مثال وہ ہے جس کو ذکر کیا جائے قاعدے کی وضاحت کے لیے، اور شاہد وہ ہے جس کو ذکر کیا جائے قاعدے کے اثبات کے لیے. تو جب قاعدے کا اثبات کرنا چاہتے ہیں عربی زبان کے ایک، تو لازمی بات ہے شاہد ایسے ذات یا ایسے شخص کا کلام ہونا چاہیے جس کا کلام عربیت کے اندر معتبر بھی ہو. گئی سمجھ میں آیا؟ معتبر بھی ہو. تو اس کے لیے مولانا یا تو پھر قرآن سے مثال ذکر کریں گے، یا مولانا ابتدائی زمانے کے جو شعراء تھے مولانا اسلام کے، یعنی تقریباً 100 سال تک جو شعراء آئے ان کا کلام عربیت میں معتبر ہے اسلام کے آنے کے پہلی صدی ہجری میں، پہلی صدی ہجری، اور اس سے پہلے کے جو جاہلی شعراء ہیں زمانہ جاہلیت کے، مولانا سمجھ میں آیا، عربیت میں ان کا کلام معتبر ہے. مسلمان ہونا ضروری نہیں مولانا، سمجھ میں آیا، بس زمانہ جاہلیت کا کوئی شاعر ہو یا مخضرمین میں سے ہو یا پہلی صدی کے اندر اندر جو آیا ہو. بھائی تو ہر ان اور شاہد اور مثال کے اندر عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے. ہر شاہد تو مثال ہے لیکن ہر مثال شاہد نہیں ہے، ہر مثال شاہد نہیں. جیسے مولانا آپ کہتے ہیں الفاعل مرفوع، اور اس کے لیے مثال ذکر، شاہد کیا ذکر کیا؟ اتا امر اللہ. بھائی قرآن سے، قرآن تو نہایت معتبر ہے عربی زبان میں، وہاں عربیت. تو یہ اب مثال بھی بنا سکتے ہیں، آپ کسی کے سامنے قاعدہ ذکر کرتے ہیں اور بطور مثال کو اس کو ذکر کرنا چاہیں تو ذکر کر سکتے ہیں. تو یہ شاہد بھی ہے اور مثال بھی ہے، لیکن ہر مثال شاہد نہیں ہو. اس کے بعد لم آلو جہدن یا جہدن آیا تھا بھائی، تو لم آلو اے لم اقصر، میں نے کوتاہی نہیں کی، تو پھر یہ جہدن کیا ہے ترکیب کے اندر؟ بھائی جہدن تو بتلایا تھا علامہ تفتازانی نے کہ یہ لم آلو بمانے متضمن ہے لم امنع کے معنی کو. بھائی اور معنی کس کو چاہتا ہے؟ دو مفعولوں کو چاہتا ہے، تو یہ ایک مفعول ذکر ہے اور ایک محذوف ہے، اور عبارت یوں ہے دراصل لم امنع کا جہدن، میں نے روکی نہیں تجھ سے اپنی کوشش. اس مختصر کی تحقیق کو تہذیب کے اندر بھائی، اور اس کو میں نے ایسی ترتیب دی ہے جو ذہن میں اس کو حاصل کرنے کے لیے قسم ثالث یا سکاکی کی ترتیب سے بہتر ہے. بھائی جو ترتیب انہوں نے دی تھی اس ترتیب سے میری ترتیب کیا ہے؟ بہتر ہے. اور میں نے مبالغہ نہیں کیا اس کے لفظوں کو مختصر کرنے میں، قریب کرنے کے لیے اس کے اخذ کو، کہ اس کو حاصل کرنا کیا ہو جائے؟ قریب ہو جائے بھائی، آسانی سے سمجھ لے انسان، اور یہ طلب کرنے کے لیے کہ اس کے سمجھنے کو میں آسان بنا دوں اس کے طلب کرنے والوں پر. بھائی اس مقصد کے لیے میں نے اس کے لفظوں میں زیادہ، لفظوں کے اختصار میں زیادہ مبالغہ. اس پر اشکال ہوا تھا مولانا کہ لم ابالغ، یہ ابالغ فعل ہے اور اس کے لیے تقریباً وغیرہ کیا ہیں؟ قید ہیں، قید ہیں. تو یہ مفعول له، مفعول به وغیرہ یہ چیزیں سب قید ہوتی ہیں فعل کے لیے. اور مقید، تو یہ مقید ہوا اور اس پر حرف نفی داخل ہوا، اور حرف نفی جب مقید پر داخل ہو تو وہ رفع کس کا کرتا ہے؟ قید کا رفع کرتا ہے، مقید کی نفی نہیں کرتا، مقید کی نفی. تو معنی یہ ہوا کہ میں نے اس میں اس کو اخذ ذہنی کے قریب بنانے کے لیے اس کے لفظوں کے اختصار میں مبالغہ نہیں کیا. معلوم ہوا مبالغہ ہے لیکن کسی اور مقصد کے لیے ہے، جیسے ما ضربتہ تادیبا، میں نے اس کو ادب سکھانے کے لیے پٹائی نہیں کی، معلوم ہوا پٹائی کی ہے مگر کسی اور مقصد. تو جواب دیا تھا مولانا کہ یہ لم ابالغ کے لازم سے مولانا اس سے مفعول لہو ہے تقریبا اور طلبا، یہ لم ابالغ سے مفعول لہو نہیں. لم ابالغ کے ساتھ لازم ہے مولانا، کیا معنی ہے اس کا؟ ترکت المبالغہ، ترکت المبالغہ. تو یہ اس ترکتو سے کیا ہے؟ مفعول لہو بنے گا مولانا. اب اشکال ختم ہوا، حرف نفی کو ہم نے کیا کر دیا؟ ختم ہی کر دیا بھائی. اور اضافہ کیا، کہتے ہیں میں نے اس مختصر کے اندر فوائد کا، جو میں نے اور بلغا کی کتابوں میں فوائد پائے ان کا بھی اس میں اضافہ کیا تلخیص میں، اور کچھ زوائد بھی جن کی مجھے نہ تو کسی کتاب میں تصریح ملی نہ کوئی اشارہ ملا مولانا، یعنی میری اپنی ذہنی اختراعات، اپنی ذہنی جدوجہد کے نتیجے میں جو نکات مجھے حاصل ہوئے وہ بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دیے ہیں بھائی، شامل کیا. اور میں نے بتلایا تھا بھائی، بزرگوں کی باتوں کو فوائد کہا، اپنی باتوں کو زوائد کہا، اور یہ کلام ذو وجہین ہے. زائد کس اعتبار سے ہیں؟ ان کی حاجت نہیں ہے، یہ زائد چیز ہے ایک مولانا. اصل حاجت تو کن کی ہے؟ بزرگوں کی باتوں کی ہیں، وہ قیمتی ہیں، یہ زائد چیز ہے بھائی. تو یہ عاجزی کرتے ہوئے کہا. یا مولانا یہ بات کہی کہ میرے جو کا نکات وغیرہ جو باتیں میں ذکر کروں گا وہ فضل اور مرتبے میں باقیوں کی باتوں سے زائد ہیں، بڑی ہوئی ہیں بھائی. وَسَمَّيْتُهُ تَلْخِيصَ الْمِفْتَاحِ لِيُطَابِقَ اسْمُهُ مَعْنَاهُ، اور میں نے اس کا نام رکھا تلخیص المفتاح، تاکہ اس کا نام مطابق ہو جائے اس کے معنی کے. اس کا نام میں نے تلخیص المفتاح رکھا تاکہ اس کا نام کیا ہو جائے؟ اس کے معنی کے مطابق ہو جائے، کیونکہ اس کے اندر تھی بھی کیا ہمارا نام؟ مفتاح کی تلخیص ہی تھی یہ، تو نام بھی میں نے وہی رکھ دیا ہمارا نام. اس پر اشکال ہوتا ہے ہمارا نا کہ یہ تو مفتاح العلوم کی تلخیص نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟
قسم ثالث.
یہ تو قسم ثالث کی تلخیص ہے، یہ تو اس کے ایک جز کی تلخیص ہے. تو کہتے ہیں بھائی پھر بھی اعتراض وارد نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایک بتلایا تھا کہ نفع کے اعتبار سے یہ سب سے بڑا ہے مولانا، نفع کے اعتبار سے. تو جب سب سے عظیم بڑے جز کی جب تلخیص کر دی تو گویا کہ پوری کتاب ہی کی کیا کر دی؟ تلخیص کر دی. وَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ قدم المسند الیہ، مقدم کیا مصنف نے مسند الیہ کو، یا قدم المسند الیہ مقدم کیا گیا، دونوں طرح. یہاں سے ایک اشکال کا جواب دینا چاہتے ہیں. اشکال یہاں یہ ہوتا ہے مولانا کہ یہ انا کو اسالو پر کیوں مقدم کیا؟ اسالو کے اندر بھی انا موجود. اسال اللہ کا کیا معنی؟ میں اللہ سے سوال کروں. اور انا اسال اللہ، انا کو مقدم کر دیا تو بھئی یہ انا تو اسالو کے اندر موجود تھا، اس کو مقدم کرنے کی کیا حاجت پیش آ گئی؟ کیوں مقدم کیا اس انا کو؟ اس لیے کہ اسأل اللہ مولانا اس میں مسند کیا ہے؟ فعل ہے. اس کا اسناد کس کی طرف ہوا؟ انا ضمیر کی طرف ہوئے. تو مسند کیا ہے اس میں مولانا؟
فعل.
اور مسند الیہ کیا ہے؟ انا ضمیر. پھر آپ نے اس مسند الیہ کو مسند فعلی پر مقدم کر دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ انا ضمیر کو مسند فعلی پر کیا کیا؟ اور جب بھی مسند الیہ کو مسند فعلی پر مقدم کیا جائے اور ساتھ حرف نفی نہ ملا ہوا ہو تو وہ دو فائدے دیتا ہے. دو میں سے ایک فائدے کے لیے، ایک مقصد کے لیے کیا جاتا ہے مولانا. کیا چیز؟ مسند الیہ کو مسند فعلی پر جب مقدم کیا جائے اور ساتھ حرف نفی بھی نہ ہو تو پھر یہ کیا کرتا ہے؟ اچھا، یہ آتا ہے یا تو تخصیص کے لیے، اور کبھی آتا ہے تقویت اور تاکید کے لیے مولانا. یا تو یہ تخصیص کے لیے آئے گا یا تقویت اور تاکید کے لیے آئے گا، اور یہاں دونوں مناسب نہیں. تخصیص بھی مناسب نہیں اور تقویت اور تاکید بھی مناسب نہیں. تخصیص اس لیے مناسب نہیں کہ اسأل اللہ کا معنی تھا میں اللہ سے سوال کرتا ہوں. انا کو جب مقدم کر دیا اب معنی ہوا میں ہی اللہ سے سوال کرتا ہوں، میں ہی اللہ سے سوال کرتا ہوں، تو یہ تخصیص آ گئی مولانا. اور یہ مقام دعا ہے مولانا، اور مقام دعا میں تخصیص مناسب نہیں. مقام دعا میں صرف اپنی ہی تخصیص کر رہے ہیں، میں ہی سوال کرتا ہوں. بھائی مقام دعا میں تو اوروں کو بھی ساتھ ملایا جاتا ہے تاکہ کئی لوگ مل جائیں آپس میں، اللہ سے دعا کریں اور کسی نہ کسی کی وجہ سے کیا کر لے، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما لے. بھائی تو یہ مقام تخصیص کے مناسب نہیں. یا یہ کیا جاتا ہے مولانا تاکید کے لیے، اور تاکید بھی اس مقام کے مناسب نہیں، کیونکہ کلام کے اندر تاکید لائی جاتی ہے جبکہ سامع کو تردد ہو یا وہ منکر ہو، پھر کلام میں کیا لائی جاتی ہے؟ تاکید لائی جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ بھائی آپ اپنے ساتھی کو کہتے ہیں آؤ بھائی میں تمہیں چائے پلاؤں، تاکید لانے کی ضرورت ہے؟ ہاں اگر اس کو تردد ہے کہ یہ تو ویسے ہی کہہ رہا ہے، یا وہ انکار کرتا ہے کہ یہ قیامت تو آ سکتی ہے، تو چاہے اب آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ واللہ میں تمہیں کیا کرتا ہوں، چائے پلاتا ہوں. تو تاکید یا جب متردد ہو سامع یا وہ منکر ہو پھر تاکید لائی جاتی ہے، اور یہاں پر کوئی سامع متردد و منکر نہیں ہے، تو لہذا تاکید بھی اس مقام کے مناسب نہیں. علامہ تفتازانی آپ کو بتا رہے ہیں مولانا کہ یہاں دراصل یہ اسأل اللہ اس جملے کو حال بنانا چاہتے تھے. اس جملے کو کیا بنانا چاہتے تھے؟ ما قبل میں کئی اپنے افعال مصنف نے ذکر کیے، ان سے حال بنانا چاہتے تھے. ایک ذکر کیا اللفتو، میں نے کیا تالیف کی؟ اللفتو مختصراً، میں نے مختصر. اسی طرح کہتے ہیں ورتبتہ، میں نے اس کو مرتب کیا. ولم ابالغ، میں نے اس میں مبالغہ نہیں کیا. واضفتہ، میں نے اس میں اضافہ کیا. کئی افعال ذکر کیے، ان سے یہ حال بنانا چاہتے تھے. کیا بنانا چاہتے تھے؟ حال بنانا چاہتے ہیں، اس کو حال بنانا چاہتے ہیں. اور یاد رکھو مولانا جب جملے کو حال بنایا جاتا ہے تو ربط کبھی ضمیر سے دیا جاتا ہے، کبھی واو سے، اور کبھی دونوں کے ساتھ. بھائی ربط کس کے ساتھ دیا جاتا ہے؟ کبھی واو کے ساتھ، کبھی ضمیر کے ساتھ، اور کبھی دونوں کے ساتھ. لیکن جب حال جملہ فعلیہ مضارعہ ہو مولانا، یعنی فعل مضارع کے ساتھ آ رہا ہو جملہ فعلیہ، تو پھر واو شروع میں لانا جائز نہیں. پھر ضمیر ہی سے ربط دیا جاتا ہے، واو کے ساتھ ربط دینا جائز نہیں. یہ بات سب کو سمجھ میں آگئے بھائی؟ اور یہاں پر وہ اس کو اسأل اللہ کو حال بنانا چاہتے تھے، اور اسأل تو ہے جملہ فعلیہ، اور فعل بھی کون سا ہے؟ فعل مضارع. اور فعل مضارع کو جب حال بنائے تو شروع میں واو نہیں لاتے، تو یہاں واو نہیں لا سکتے تھے بھائی اس صورت میں. اور واو نہ لاتے تو اس کا پتہ نہ چلتا کہ یہ حال ہے یا استنافیہ ہے جملہ بھائی. پتہ چلے گا بھائی؟ نہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. یوں لگے گا کہ پہلے کیا کر رہے تھے، اپنی شرح کی باتیں کر رہے تھے، اب استناف شروع ہو گیا، نئی بات شروع کی، اللہ سے دعا شروع کر دی. تو پھر واو نہ ہوتا تو حال ہونے کا پتہ نہ چلتا بھائی. اور وہ واو لانا چاہتے ہیں تاکہ پتہ چلے بھائی. اور اس کی ایک ہی صورت تھی کہ اب اس جملہ فعلیہ کو کس میں بدل دیں؟ جملہ اسمیہ میں. اور جملہ اسمیہ کے شروع میں تو واو حالیہ آ سکتا ہے، تو وہ انا کو مقدم کیا والا نا وہ مبتدا بن گیا، اور یہ اسأل اللہ یہ ساری کیا بن گئی؟ اس کی خبر بن گئی، تو جملہ اسمیہ ہوا. اور جملہ اسمیہ جب حال بنے تو اس کے شروع میں واو کا لانا جائز ہے بھائی. اعتراض اور جواب سب کو سمجھ میں آیا بھائی؟ یہی بات کر رہے ہیں مولانا. وَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ، اور میں اللہ سے سوال کرتا ہوں. قَدَّمَ الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ، مقدم کیا مسند الیہ کو، قَصْدًا إِلَى جَعْلِ الْوَاوِ لِلْحَالِ، ارادہ کرتے ہوئے کہ واو کو کیا بنائیں؟ حال کے لئے بنائیں، کے لئے رکھیں بھئی. اچھا بھئی، لیکن اشکال تو پھر بھی باقی رہا مولانا. اشکال یہ تھا کہ آنا کو مقدم کیا، اور مسند فعلی کو جب فعل پر مقدم کیا جاتا ہے تو وہ تقویت یا تخصیص کا فائدہ دیتا ہے، اور ان میں سے یہاں کوئی بھی فائدہ نہیں. تو اشکال تو پھر بھی مولانا اسی طرح رہا، بس علامہ تختزانی نے صرف یہ بتلا دیا کہ جملہ فعلیہ نہیں لائے. کیا لائے؟ جملہ اسمیہ لائے، کیونکہ یہ واو کو کیا بنانا چاہتے تھے؟ حالیہ بنانا چاہتے تھے. من فضلہ حال من ان ینفع بہ سے یہ حال ہے مولانا. کیا؟ من فضلہ، من فضلہ یہ حال ہے، ان ینفع بہ سے. اور میں اللہ سے سوال کرتا ہوں. ان ینفع بہ، مولانا آپ نے پڑھا یہ ان مصدریہ، یہ ماں بات کو کس کے معنی میں کر دیتا ہے؟ مصدر کے معنی. تو میں اللہ سے سوال کرتا ہوں ان نفع بہ، ان نفع بہ، کہ اس مختصر کے ساتھ نفع دے بھائی. تو لبا وغیرہ کو اس مختصر کے ساتھ ہے، تو میں اللہ سے اس مختصر کے نفع دینے کا سوال کرتا ہوں. تو لفظ اللہ ہوا مفعول اول، اور ان ینفع بہ کیا ہوا؟ مفعول ثانی ہوا. اور آپ نے پڑھا ہے حال آیا کرتا ہے فاعل یا حال، فاعل کی حالت بیان کرتا ہے یا مفعول کی، یا دونوں کی مولانا. تو یہ ان ینفع بہ یہ بھی کیا ہوا؟ مفعول. اور مفعول سے کیا آیا کرتا ہے؟ حال. اور حال کو کبھی ذوالحال پر کیا کر دیتے ہیں؟ مقدم بھی کر دیتے ہیں. تو یہ من فضلہ یہ حال ہے جو مقدم ہے ذوالحال پر بھئی. وَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ النَّفْعَ بِهِ حَالَ قَوْنِهِ مِن فَضْلِهِ، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں اس مختصر کے نفع دینے کا، اس حال میں کہ یہ نفع دینا من فضلہ اللہ کے فضل سے ہو. بات سمجھ میں آگئی سب کو بھئی؟ اے بہذا المختصر، بہذا المختصر کے مولانا اس عبارت کے ذریعے ضمیر کا مرجع بتلا دیا کہ بہی کی ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ مختصر. بہی اے بہذا المختصر کما نفع باصلہ، جیسے کہ اللہ نے نفع دیا اس کی اصل کے ساتھ. بھئی یہ تو تلخیص ہے، اور اس کے لئے اصل کیا ہے؟ مفتاح کہہ لو یا قسم ثالث کہہ لو، اس کے ساتھ جیسے اللہ نے اس کو مقبولیت دی اور بہت لوگوں سے نفع، اور لوگوں نے نفع اٹھایا،
اللہ اس کو بھی مقبولیت دے اور سب کے لیے کیا بنا دے نافع، جیسے نفع دیا اس کی اصل کے ساتھ۔ بھائی اس کی اصل کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ المفتاح، وہ مفتاح ہے، او القسم الثالث منہ، یا اس میں سے قسم ثالث ہے، انہ ای اللہ تعالی ولی ذالک النفع، انہ یہ اصل میں تھا، لی انہ لام کو حذف کر دیا گیا مولانا، یہ علت بیان کر رہا ہے ما قبل کی، یہ ما قبل کی کیا بیان کر رہا ہے، اس کو کہیں گے جملہ معللہ، جو ما قبل کی علت بیان کرے اسے جملہ معللہ کہتے ہیں، تو یہ بھی ما قبل کی علت بیان کر رہا ہے مولانا۔ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ اللہ ہی ولی ذالک النفع، ولی ہے اس نفع کا، میں اللہ سے اس مختصر کے نفع دینے کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ اللہ ہی اس نفع کے ولی ہیں، یعنی اس کے عطا کرنے والے ہیں۔ بھائی تو یہ علت بیان کی، بھائی وَهُوَ حَسْبِي، اور وہ اللہ کافی ہے میرے لیے، اے محسبی، بتلایا مولانا حسبی مصدر ہے اور یہ مبنی للفاعل ہے، اس میں فاعل کے معنی میں ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے آپ کہتے ہیں زیدن عادلن، یہ عادلن کس کے معنی میں ہے؟ عادلن، جی، تو یہاں بھی حسبی مصدر ہے مولانا، محسبی کے معنی میں ہوا۔ وکافیہ، بھائی محسب کیا ہے؟ اس میں فاعل، اس کے آخر میں کیا ملی ہوئی ہے؟ ضمیر متکلم ملی ہوئی ہے، اسی طرح کافی، یہ بھی اس میں فاعل ہے، اس کے ساتھ بھی ایک ضمیر ملاؤ تو دو یا اکٹھی ہو گئیں، تو پہلی کا ثانی میں ادغام کر دیا، کیا بن گیا؟ کافیہ، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو حسبی بمانے محسبی کے ہے، احسب یحسب کے معنی ہوتے ہیں کافی ہونا، باب افعال ہے۔ ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے، عطف اما علی جملت وہو حسبی، یا تو یہ عطف ہے مولانا۔ اب دیکھو یہ ونعم الوکیل مولانا، یہ جملہ انشائیہ ہے، کیونکہ نعمہ کس میں سے آپ نے پڑھا ہے؟ افعال مدہ میں سے ہے، تو یہ جملہ انشائیہ ہوا۔ اب اس کے شروع میں آ رہا ہے واو، یہ واو کون سا ہے؟ واو حالیہ ہے، واو اعتراضیہ ہے، یا واو عاطفہ ہے بھائی؟ کیا ہے واو؟ عاطفہ ہے بھائی۔ تو وہ حالیہ اس کو نہیں بنا سکتے مولانا، وہ حالیہ اس کو کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ یہ جملہ انشائیہ ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ جملہ انشائیہ حال واقع نہیں ہوتا، حال واقع نہیں ہوتا، جیسے وَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ میں وہ حالیہ تھا، یہاں بھی وہ حالیہ بنایا جائے تو یہ درست نہیں مولانا، کیونکہ یہ جملہ انشائیہ ہے، معلوم ہو وہ حالیہ نہیں لے سکتے، بنا سکتے اس کو۔ پھر بھئی وہ اعتراضیہ بنائیں گے، وہ اعتراضیہ بھی نہیں بنا سکتے مولانا، کیونکہ وہ اعتراضیہ جملہ اعتراضیہ کے شروع میں آتا ہے، اور جملہ اعتراضیہ اس کو کہتے ہیں جو کلام کے بیچ میں آئے مولانا، نہ ما قبل سے اس کا ربط ہوتا ہے اور نہ ما بعد سے، تو وہ درمیان میں آ کر معترض ہوا، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ معترضہ۔ اور یہ تو کلام کی آخر میں ہے مولانا، ختم ہو رہی ہے دعا، ختم ہوئی اس پر، آپ دعا وغیرہ جو ذکر کر رہے ہیں، آگے مقدمہ الگ بات شروع کر رہے ہیں، تو یہ آخر میں یہ معلوم ہوا وہ معترضہ بھی نہیں اور وہ اعتراضیہ بھی نہیں۔ اب تیسری صورت رہ گئی، معلوم ہوا یہ وہ کون سا ہے؟ وہ عاطفہ ہے۔ اب اس کا عاطف کس پر ہے بھائی؟ وہ عاطفہ ہے تو اس کا عاطف ہوگا، تو بھائی اس کا ماقبل میں تین جملے آ رہے ہیں مولانا، نمبر ایک انا اسأل اللہ، نمبر دو جی انہو ولی ذالکا، اور نمبر تین وہو حسبی. انا اسأل اللہ پر عاطف نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ حال ہے مولانا، اور ابھی بتایا یہ جملہ انشائیہ یہ حال واقع نہیں ہو سکتا. انہو ولی ذالکا پر بھی یہ عاطف نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ جملہ معللہ ہے، ما قبل کی علت بیان کر رہا ہے، اور یہ ونعم الوکیل یہ ما قبل کی علت نہیں ہے. تو معلوم ہوا اس کا عطف وہو حسبی پر ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ وہ حالیہ بھی نہیں بنا سکتے، وہ اعتراضیہ بھی نہیں بنا سکتے. معلوم ہوا وہ عاطفہ ہے، اور جب وہ عاطفہ ہے تو ما قبل میں تین جملے ہیں، پہلے پر بھی عطف نہیں ہو سکتا، دوسرے پر بھی نہیں ہو سکتا، معلوم ہوا تیسرے پر ہے بھائی. اب تیسرے کے اندر یہ تو طے ہو گیا وہ حسبی پر عاطف ہے. بھائی پورے جملے پر عاطف ہے یا جزء جملہ پر عاطف ہے؟ پورے ہوا حسبی جملے پر عاطف ہے یا حسبی، اس کی جو ہوا کی خبر ہے حسبی اس پر عاطف ہے؟ علامہ طبطادانی بتلائیں گے دونوں احتمال صحیح ہیں. دونوں احتمال کیا ہیں؟ آپ چاہیں تو پورے جملے پر عاطف کر دیں، آپ چاہیں تو حسبی پر کیا ہے عاطف کر دیں. عطفن اما علی جملتن، یا تو عطف ہے مولانا جملے پر. بھئی کون سا جملہ؟ کہتے ہیں وہو حسبی، وہو اور وہ ہوا حسبی ہے بھئی، اس پر عطف ہے. والمخصوص محذوفن، بھئی آپ نے پڑھا ہے نحو افعال مدہ میں سے ہے، اور یہ کس کو چاہتا ہے؟ یہ ایک فاعل چاہے گا اور ایک مخصوص بالمدہ. فاعل تو الوکیل آ گیا، اور مخصوص بالمدہ وہ تو مذکور نہیں. کہتے ہیں والمخصوص محذوف، مخصوص کیا ہے؟ محذوف ہے. ونعم الوکیل ہوا، اور ہوا ضمیر راجے ہے کس کو؟ لفظ اللہ کو. بہترین کارساز کون ہے؟ اللہ ہے بھائی، ہوا ضمیر راجے. والمخصوص محذوف، اور مخصوص محذوف ہے. وَإِمَّا عَلَى حَسْبِ، یا یہ عطف ہے مولانا کس پر؟ حسبی پر عطف ہے مولانا، حسبی پر بھائی. ایوہو، تو کیا عبارت بن جائے گی مولانا؟ حسبی پر عطف ہے تو حسبی کو ذرا اٹھا کر اس کی جگہ نعم الوکیل رکھیں بھائی، وہو نعم الوکیل عبارت بن گئی. ایوہو نعم الوکیل، فالمخصوص ہوا ضمیر المتقدم بھئی. اب مخصوص بالمدہ کیا ہے؟ علامہ طبطادانی بتلا رہے ہیں اس صورت میں یہ جو جملہ کیا بنا مولانا، ہوا نعم الوکیل. یہ جو شروع میں ہوا ضمیر آئی یہ مخصوص بالمدہ ہے. کیا ہے؟ مخصوص بالمدہ. اس پر اشکال ہوتا ہے بھئی، مخصوص بالمدہ تو ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے اور پڑھا ہے کہ مؤخر ہوتا ہے، یہ مقدم کیسے ہے بھئی؟ مقدم کرنا تو اس کو جائز ہے، تو یہ تو مقدم آپ نے ذکر کر دیا. تو علامہ طبطادانی مولانا اب اس صورت میں اپنے آپ کو چھڑا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ میں نہیں کہتا، یہ صاحب مفتاح وغیرہ نے ایسا کہا ہے، اور ان کا مذہب ہے کہ مخصوص بالمدہ مقدم بھی ہو سکتا ہے. مخصوص بالمدہ کہتے ہیں، فالمخصوص ہوا ضمیر المتقدم، مخصوص بالمدہ وہ ضمیر ہے جو مقدم ہے. علامہ صرح به صاحب المفتاح بنا بر، اس کے جس کی تصریح کی ہے صاحب مفتاح نے، وغیرہ وغیرہ نے، صاحب مفتاح اور ان کے علاوہ اور علماء نے، بعض نے کیا کی ہے؟ تصریح کی ہے کہ یہ مقدم ہو سکتا ہے. فی نحو زید النعم الرجل، اس قسم کی مثال میں کوئی شخص کیا کہتا ہے؟ زید نعم الرجل، تو کیا کہتا ہے وہ صاحب مفتاح وغیرہ؟ کہ یہ زید کیا ہے؟ مخصوص بالمدہ ہے، جبکہ جمہور کہتے ہیں کہ مخصوص بالمدہ مؤخر ہوگا. تو مولانا اس میں دو تقدیریں ہوئیں، یا تو نعم الوکیل کا عطف کس پر ہے؟ ہوا حسبی پورے جملے پر ہے، یا حسبی ایک جز پر ہے. وعلی کلت تقدیرینی، اور دونوں تقدیروں کی صورت میں قد عطف الانشاء علی الاخباری، یا قد عطف الانشاء علی ال، عطف کیا ہے مصنف نے انشاء کا کس پر؟ اخبار پر، خبر پر. انشاء کا عطف کس پر کر دیا؟ خبر. وہو حسبی، وہ میرے لیے کافی ہے، یہ خبر ہے مولانا جملہ خبریہ. اور نعم الوکیل یہ کیا ہے؟ جملہ انشائیہ. اور جملہ انشائیہ کا عطف کس پر کر دیا؟ جملہ خبریہ پر کر دیا مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ بھائی اس پہ اشکال ہوتا ہے، دروازہ کھولو بھائی کتنی گرمی ہے، دونوں کھول دو، واخر سے بھی کھولو بھائی دروازہ. ادھر بھی کھولو بھائی دروازہ. سامان پڑا ادھر، چلو پھر رہنے دو. بھائی علامہ تفتزانی نے کیا فرمایا کہ دونوں صورتوں میں انشاء کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ اخبار پر. یعنی جملہ انشائیہ کا عطف ہو رہا ہے کس پر؟ جملہ خبریہ پر. بھائی آپ نے علامہ تفتزانی آپ نے دو تقدیریں بنائی بھائی، نعم الوکیل کا عطف یا تو پورے جملے پر ہے ہوا حسبی پر، اور ہوا حسبی پورا جملہ ہے اور جملہ متصف ہوتا ہے انشاء و خبر کے ساتھ، کہتے ہیں یہ جملہ انشائیہ ہے یا یہ جملہ خبریہ ہے. لیکن دوسری تقدیر کی صورت میں آپ نے کہا تھا اس کا عطف کس پر ہے؟ حسبی پر ہے، اور حسبی تو جملہ نہیں، جملے کا ایک جز ہے مولانا، اور خبر ہے مولانا، اور مفرد ہے مولانا، تو اور یہ جملہ نہیں، جملہ نہیں، اور جب یہ جملے کا جز ہے پورا جملہ نہیں تو یہ انشاء و خبر کے ساتھ متصف بھی نہیں ہوگا. کوئی نہیں کہہ سکتا حسبی خبر ہے یا حسبی انشاء ہے. کیوں؟ کیونکہ انشاء و خبر کے ساتھ متصف ہونا یہ کس کا وصف ہے؟ جملے کا، اور حسبی جملہ ہے نہیں. تو ایک تقدیر کی صورت میں تو ٹھیک ہے عطف ہو رہا ہے انشاء کا خبر پر، لیکن دوسری تقدیر کی صورت میں تو انشاء کا عطف خبر پر لازم نہیں آ رہا. تو جواب یہ مولانا کہ حسبی ابھی آپ کو بتایا اوپر بھائی کس کے معنی میں ہے؟ محسبی کے معنی میں، احسب یحسب سے، اور محسبی متضمن ہے یحسبنی کے معنی کو. محسبی کس کو معنی کے معنی کو متضمن ہے؟ یحسبنی کے معنی کو متضمن ہے. اور یحسبنی کیا ہے مولانا؟ جملہ ہے، اور وہ متصف ہوتا ہے کس سے؟ خبر اور خبر یا انشاء سے متصف ہو سکتا ہے مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہذا بات صحیح ہوئی بھائی. جی اعتراض یہ ہوا کہ علامہ تفتزانی نے دو تقدیریں بنائی، نعم الوکیل کا عطف یا تو ہوا حسبی پورے جملے پر ہے یا حسبی جملے کے ایک جز پر ہے، اور پھر کہا دونوں صورتوں میں انشاء کا عطف لازم آ رہا ہے کس پر؟ خبر پر لازم آ رہا ہے. اس پر اشکال ہوتا ہے مولانا کہ دونوں صورتوں میں تو یہ لازم نہیں آتا، اس لیے اگر پورے جملے پر عطف کریں تو وہ تو پورا جملہ ہے، اور جملہ کیا ہے؟ متصف ہوتا ہے خبر یا انشاء کے ساتھ. تو ماقبل میں کون سا جملہ ہوا؟ خبریہ. اور یہ کون سا جملہ ہوا؟ تو انشاء کا عطف کس پہ ہوا؟ اب بات ٹھیک ہے. لیکن دوسری تقدیر کی صورت میں آپ نے کیا کہا تھا؟ اس کا عطف صرف حسبی پر ہے، اور حسبی پورا جملہ یا مفرد ہے؟ ایک جز ہے جملے کا مولانا. کیا ہے؟ اور ایک جز ہو جو پورا جملہ نہ ہو اس کو کوئی کہتا ہے یہ خبر ہے یا انشاء ہے؟ ایک جز کو کوئی بھی خبر یا انشاء
نہیں.
مفرد جو ہوگا وہ متصف نہیں ہوتا انشاء و خبر کے ساتھ. معلوم ہوا اب حسبی پہ عطف تو ہو رہا ہے اور یہ ہے جملہ انشائیہ، لیکن حسبی یہ تو نہ خبر ہے اور نہ انشاء ہے، تو انشاء کا عطف خبر پہ لازم آیا نہیں لازم آیا. سمجھ میں آیا؟ تو ایک صورت میں تو عطف انشاء کا خبر پہ لازم آ رہا ہے، دوسری صورت میں لازم نہیں آ رہا. تو بتلایا مولانا کہ حسبی کس معنی میں ہے؟ محسبی کے معنی میں، اور محسبی احسب یحسب سے ہے مولانا، اس میں فاعل ہے، اور یہ متضمن ہے کس کے معنی کو؟ یحسبنی کے معنی کو متضمن ہے. سمجھ گیا؟ تو اس کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے گویا کہ یہ کس کے حکم میں ہے؟ جملے کے حکم میں ہے، گویا کے جملے. سمجھ میں آیا؟ محسبی کے اندر بھی مولانا کس کی طرف اسناد ہے؟ اس میں فاعل ہے نا، اور اس میں فاعل بھی کس کا تقاضا کرتا ہے؟ فا فاعل کا تقاضا کرتا ہے، جیسے یحسبو کس کا تقاضا کرتا ہے، فاعل کا تقاضا کرتا ہے، تو یہ اس کے معنی ہے. مقدمتن ای ہاذہ مقدمتن، مبتدا کی یہ خبر ہے مولانا، یا اقرأ مقدمتن یہ مفعول ہے، یا مقدمتن ہاذہ مبتدا مؤخر، چاہے نکال لیں کوئی خبر پھر بھی خبر ہی بنے گا بھائی، ہاذہ مقدمتن. اچھا بھائی، رتب المختصر علی مقدمۃ و ثلاثۃ فنون، مرتب کیا مصنف نے مختصر کو ایک مقدمے پر اور تین فنون پر. علامہ تفتزانی آپ کو بتلا رہے ہیں مولانا کہ یہ کتاب مشتمل ہے ایک مقدمے پر اور تین فنون پر. اس پر اشکال ہوتا ہے بھائی، یہ دو ہفتے گزر گئے، ابھی تک تو مقدمہ تو اب شروع ہو رہا ہے، تین فنون تو آگے شروع ہوں گے، تو یہ ابھی تک جو تھا یہ تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا خطبہ. بھائی یوں کہنا چاہیے کہ یہ کتاب مشتمل ہے ایک خطبے پر، ایک مقدمے پر اور تین فنون پر. مولانا تو جواب اس کا یہ مولانا کہ ایک کتاب میں دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک کیا ہے، ایک مقصود بھی ذات ہے اور وہ فنون ثلاثہ، اور ایک مقصود بھی تبع ہے اور وہ کیا ہے، مقدمہ ہے. مقدمہ کسے ذکر کیا جاتا ہے، تاکہ آگے کتاب میں بصیرت حاصل ہو جائے، انسان کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے. تو مولانا مقصود اصلی تو وہ آگے فنون کا سمجھنا ہے، لیکن چونکہ یہ اس میں نافع ہوگا مقدمہ، تو بالتبع اس کو مقدمے کو بھی ذکر کیا جاتا ہے. تو مقصود اصلی کیا ہے، فنون ثلاثہ، اور مقصود بالتبع کیا ہوا، مقدمہ. اور خطبہ نہ مقصود بالذات ہے اور نہ مقصود بالتبع، اس لیے اس کو ذکر ہی نہیں کیا، گویا کہ وہ کتاب کا جز ہی نہیں. رتب المختصر علی مقدمۃ و ثلاثۃ فنون، مرتب کیا مختصر کو، مختصر سے کیا مراد ہے مولانا، تلخیص، تین مقدمے پر اور تین فنون پر. لانہ المذکور فیہ، اس لیے کہ اس کے اندر جو مذکور ہے، اما یکون من قبیل المقاصد فی ھذا الفن او لا، یا تو وہ اس فن کے اندر مقاصد کی قبیل میں سے ہوگا یا نہیں ہوگا. الثانی المقدمہ، تو دوسرا کیا ہے جو مقصود نہیں، وہ کیا ہے، مقدمہ ہے جی. اول اول، اور اول جو مقصود ہے وہ کہتے ہیں، ان کان الغرض منہ الاحتراز عن الخطا فی تادیت المعنی المرادی، اگر غرض اس سے بچنا ہو غلطی سے، غرض کیا ہو غلطی سے، اگر اس مقصود میں غلطی سے بچنا مقصود ہو، فی تادیتی، تادیہ کا معنی ادا کرنا، فی تادیت المعنی المرادی، معنی مراد کی ادائیگی میں، بھائی معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنا مقصود ہو، تو فہو الفن الاول، یہ کیا ہے، فن اول ہے. بھائی فن اول میں آپ کو معنی مراد کی ادائیگی میں سے غلطی سے بچنے کے بارے میں بتلائیں گے. بھائی سمجھ میں آیا، بھائی ایک شخص ہے، اس کے سامنے آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں زید کھڑا ہے، آپ کیا کہیں گے، زید قائم. معنی مراد کیا تھے، آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں زید کھڑا ہے، اور لفظ آپ نے کیا استعمال کیے، زید قائم. یہ جبکہ اس کو تردد بھی نہیں ہے اور وہ انکار کرنے والا بھی، اور اگر وہ سامنے اس کو متردد ہے تو بہتر ہے ایک تاکید لے آؤ، کہو ان زیدن قائم. اور اگر اس کا انکار ہے پھر تو ان کا لانا، تاکید کا لانا واجب ہے. اور اگر اس کا انکار بڑا ہے، تھوڑا نہیں زیادہ انکار کر رہا ہے، تو ایک اور تاکید لے آؤ، ان زیدن لقائم، ایک لام تاکید بھی لے آئے. بھائی اس کا انکار بہت زیادہ ہے، وہ مان ہی نہیں رہا کہ زید کھڑا ہے، آپ کہتے ہیں واللہ ان زیدن. دیکھو معنی مراد کی ادائیگی میں آپ کو فن اول آتا تھا، تو معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے آپ بچ گئے، ورنہ تو اس کا انکار زبردست تھا، آپ اس کے سامنے کہیں زید قائم، تو یہ معنی مراد آپ صحیح ادا کر رہے ہیں نہیں. تو کہاں تاکید لانی ہے، کہاں تاکید نہیں لانی، کہاں مولانا جملہ اسمیہ لانا ہے، کہاں جملہ فعلیہ لانا ہے، اور کہاں مبتدا وغیرہ کو ذکر کرنا ہے، کہاں حذف کرنا ہے وغیرہ، اس قسم کی چیزیں کہاں کس طور پر لانی ہیں، یا آپ کو کس سے پتا چلے گا؟ فن اول سے. تو معنی مراد کی ادائیگی میں آپ غلطی سے بچ جائیں گے. انکان الغرض منہ الاحتراز، یرحمک اللہ، انکان الغرض منہ الاحتراز، اگر غرض اس سے بچنا ہو، عن الخطأ، غلطی سے، غلطی سے بچنا ہو، فی تادیت المان المراد، ایمان مراد کی ادائیگی میں، فہو الفن الاول، و فن اول ہے، و الا، اور اگر ایسا نہ ہو، سمجھ میں آیا بھائی؟ و الا، اچھا بھائی، ہاں بھائی، یہ کون سا استثناء ہے؟ ہاں بھائی تم بتاؤ، ہاں بھائی تم بتاؤ، ہاں بھائی تم بتاؤ، تم بتاؤ بھائی، ہاں بھائی بھائی یاد رکھو، الا کے شروع میں واو آ جائے تو یہ الا نہیں ہوتا، دراصل یہ ان لا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ان لا، حرف شرط ہے اور لا ہے. ای و ان لم یکن کذالک، اگر ایسا نہ ہو، استثناء نہیں ہمارا، حرف استثناء نہیں، یہ علامت ہمیشہ یاد رکھنا بھائی، ہمیشہ. و الا، ای و ان لم یکن کذالک، اگر ایسا نہ ہو، فان کان الغرض منه الاحتراز عن التعقید المعنوی فهو الفن الثانی، اور اگر غرض اس سے کیا ہو مولانا، مقصود سے تعقید معنوی سے بچنا ہو، تو پھر وہ کیا ہے؟ فن ثانی ہے. تعقید جانتے ہیں یا نہیں مولانا؟ کہ کلام کا مشکل ہونا، پیچیدہ ہونا، کہ اس کا معنی سمجھ میں نہ آئے بھائی. اچھا جی، فہو الفن الثانی، تو وہ فن ثانی ہے. والا فہو الفن الثالث، ورنہ وہ کیا فن ثالث ہے. وجعل الخاتمة خارجة عن الفن الثالث وهم. بھئی یہ کہتے شبہ کا جواب دے رہے ہیں، ایک اعتراض کا، ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. انہوں نے کیا ذکر کیا؟ مختصر کتنی چیزوں پر مشتمل ہے؟ ایک مقدمے پر. اور فنون نے کہتے ہیں نہیں بھئی آپ کی بات صحیح نہیں، چار چیزیں ذکر کرنی چاہیے تھیں، پانچ، ایک مقدمہ، تین فنون، اور ایک خاتمہ، کتاب کے آخر میں ایک خاتمہ بھی آ رہا ہے، اس کو آپ ذکر کرنا بھول گئے. جواب دیتے ہیں نہیں بھائی، خاتمہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، وہ فن ثالث ہی میں داخل ہے، اسی کا جز ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ اسی کا جز ہے. اور اس کا جز کیسے ہے؟ علامہ طفتازانی فرماتے ہیں، وہاں جا کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے، فن ثالث ہی کا جز ہے، اس سے الگ چیز نہیں. وجعل الخاتمه خارجه، جعل الخاتمه، مولانا یہ مصدر ہے، جعل، اور یہ کتنے مفعول چاہتا ہے؟ دو مفعول، ایک کی طرف اضافت ہو گئی، جعل الخاتمه، اور خارجه یہ اس کا مفعول ثانی ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ اور خاتمے کو خارج بنانا، خارج قرار دینا، عن الفن الثالث، فن الثالث سے، وہم، یہ وہم ہے، کما کما نبین انشاء اللہ تعالی، جیسے کہ ہم بیان کریں گے انشاء اللہ تعالی. ولم من جر کلامہ، یہاں سے ایک اور یہاں سے وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ مصنف نے یہاں ذکر کیا مقدمہ، معرفہ ذکر کیا یا نکرہ ذکر کیا مولانا؟ نکرہ ذکر کیا، اور آگے کہیں گے الفن الاول والفن الثانی والفن الثالث مولانا، تو وہاں معرفہ ذکر کریں گے اور یہاں نکرہ ذکر کیا مقدمتن، تو اشکال ہوا کہ یہ کیا وجہ ہے، یا تو ہر جگہ معرفہ لے کر آتے یا ہر جگہ کیا لے کر آتے، نکرہ لے کر آتے بھائی. تو اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ مقدمہ، تو ذکر کر رہے ہیں وجہ کہ یہاں پر یہ مقدمہ کے لفظ کو نکرہ کیوں ذکر کیا. آگے بتلائیں گے آپ کو مولانا علامہ طفتازانی کہ یہ مقدمہ چل رہا ہے، اس سے پہلے مقدمہ کا ذکر نہیں ہوا، جب ذکر نہیں ہوا تو اس کو نکرہ ہی ذکر کیا، جبکہ اسی مقدمے کے آخر میں وجہ حصر ذکر کریں گے فنون ثلاثہ کی بھائی، کہ علم بلاغت کو تین ہی فنون میں کیوں بند کیا؟ تو جب وجہ حصر ذکر کریں گے تو فن اول، فن ثانی، فن ثالث کا ذکر وہاں آ جائے گا، اور جب ایک دفعہ ذکر آ جائے ایک چیز کا اور دوبارہ وہی چیز آگے ذکر کرنی ہو تو اس کو کس کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے؟ الف لام عہد خارجی کے ساتھ۔ آپ کہتے ہیں جاءنی رجل فاکرمت الرجل، میرے پاس ایک آدمی آیا بس میں نے اس آدمی کا اکرام کیا، تو پہلے کیا کہا؟ جاءنی رجل نکرہ لائے، اب آگے بتلانا چاہتے ہیں اکرام بھی اسی آدمی کا کیا، تو الف لام لام والا نہ، یہ الف لام اشارہ کرے گا کہ اس سے کیا مراد ہے، وہی آدمی مراد ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ الف لام کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے کسی چیز کی طرف، تو یہ اشارہ کرے گا والا، سمجھ میں آیا؟ اور اگر آپ کہتے ہیں جاءنی رجل فاکرمت رجلا، معلوم ہوا یہ رجل اور وہ رجل غیر ہیں ایک دوسرے کے، میرے پاس ایک آدمی ہے میں نے ایک آدمی کا اکرام کیا، یہ کوئی اور رجل ہے، اس لیے کہ نکرہ ایک اسم کو نکرہ لایا جائے اور پھر وہ نکرہ آئے تو ثانی اول سے غیر ہوتا ہے، جیسے قرآن میں آیا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو یہاں دیکھو یسرن یسرن دو مرتبہ آیا ہے مولانا، اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ عسر سے تو وہی عسر مراد ہے، العسر آیا ہے معرفہ مولانا، اور یسرن پہلی آیت میں ہے نکرہ، دوسرے میں بھی نکرہ، معلوم ہوا یسر ثانی سے وہی پہلا یسر اور آسانی نہیں مراد، اس سے کیا ہے الگ آسانی مراد ہے، معلوم ہوا ہر تکلیف تنگی پریشانی کے ساتھ دو آسانیاں ہیں، ایک نہیں بلکہ کتنی ہیں؟ دو آسانیاں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھائی؟ دو آسانیاں ہیں۔ تو وہاں پر ایک دفعہ فن اول ثانی ثالث کا ذکر ہو چکا ہے، آگے اب عنوانات دے رہے ہیں الفن الاول الفن الثانی الفن الثالث، اس لیے کہ ایک دفعہ ذکر ہو چکا ہے تو پھر اب کس کے ذریعے کس کے ساتھ ذکر کریں گے؟ الف لام، جبکہ مقدمہ کا یہاں پہلے کوئی ذکر نہیں ہوا، لہذا اس کو الف لام کے ساتھ ذکر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ وَلَمَّنْ جَرَّ كَلَامُهُ فِي آخِرِ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ، اور جب چلا مصنف کا کلام فی آخری هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ، اس مقدمہ کے آخر میں کس کی طرف چلا؟ اِلَى انحصار المقصود فی الفنون الثلاثۃ، اس بات کی طرف کہ مقصود بند ہے کس چیز میں؟ تین فنون کا ذکر آ گیا تھا، تو لہذا ناسب ذکرها بطریق تعریف العہدی، تو مناسب ہوئی کہ ان تینوں کا ذکر اب کس کے ساتھ کیا جائے؟ تعریف عہدی، ان پر الف لام عہد خارجی لایا جائے بھائی، بخلاف المقدمتی، بخلاف مقدمہ کے، فانها لا مقتضیہ لارادیہا بلفظ المعرفتی فی ھذا المقامی، اس لیے کہ کوئی ایسا مقتضی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تقاضا کرے لارادیہا کہ اس کو لایا جائے، یہ اس کو ذکر کیا جائے بلفظ المعرفتی، معرفہ کے لفظ کے ساتھ، فی ھذا المقام، اس مقام میں، فنکرہا، لہذا مصنف نے بھی اس کو کیا بنایا؟ نکرہ بنایا۔ وقال، اور یوں کہا مقدمتن بھئی، سمجھ میں آئے؟ المقدمہ نہیں کہا۔ والخلاف فی ان تنوینہا للتعظیم او التقلیل او التقلیل، بھئی عبارت بھی ٹھیک کرتے جائیں، فی ان تنوینہا للتعظیم او التقلیل مما لا ينبغی ان یقع بین المحصلین۔ علامہ طرطبانی فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے یہاں اور بھی بحثیں کی ہیں کہ مقدمتن کی تنوین کس لیے ہے؟ تعظیم کے لیے، بعضوں نے تعظیم کے لیے بنائی بھئی، کیونکہ اس مقدمے کا نفع بہت عظیم ہے، تو یہ معلوم ہو یہ تنوین کس لیے ہے؟ تعظیم کے لیے، اے مقدمتن عظیمتن بھئی۔ اور بعضوں نے کہا کہ چونکہ چھوٹا سا ہے مقدمہ، مختصر سا ہے، تو انہوں نے کہا یہ تنوین تقلیل کے لیے ہے، اے مقدمتن صغیرتن، سمجھ میں آیا؟ علامہ طبطبانی فرماتے ہیں بھئی ان بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں طلباء کے لیے بھئی۔ والخلاف فی ان تنوینہا للتعظیم او التقلیل، اور اختلاف اس بات میں کہ اس کی تنوین تعظیم کے لیے ہے یا تقلیل کے لیے ہے، مما، یہ ان بحثوں میں سے ہے، لا ينبغي جو مناسب نہیں ہے ان یقع بین المحصلین کہ وہ واقع ہوں تحصیل کرنے والا یعنی طلبہ کے بیچ بھئی. اب مقدمہ لفظ کی مولانا تحقیق کر رہے ہیں والمقدمہ تو ماخوذہ من مقدمۃ الجیش اور مقدمہ ماخوذ ہے مقدمۃ الجیش سے مولانا مقدمۃ الجیش سے مقدمۃ الجیش کس کو کہتے ہیں بھئی یاد رکھو قدیم زمانے میں لشکر چلتا اس کے پانچ حصے ہوا کرتے ہیں عموماً بھئی دائیں طرف والے حصے کو کہتے ہیں میمنہ بائیں طرف والے میسرہ ایک قلب ہوتا درمیان میں ایک مقدمہ ہوتا آگے اور ایک ساقہ ہوتا پیچھے والا حصہ دائیں بائیں آگے پیچھے اور درمیان میں پانچ حصے ہوئے مولانا دائیں طرف والا میمنہ بائیں طرف والا میسرہ پیچھے والا ساقہ درمیان والا قلب اور آگے والا مقدمہ تو یہ ماخوذ ہے اسے مقدمۃ الجیش کہتے تھے یہ ماخوذ ہے مقدمۃ الجیش سے للجماعت المتقدمۃ منہا اس جماعت کے ایسی جماعت کے لیے جو اسے مقدم ہو منہا اس لشکر میں سے اس لشکر میں سے اور مقدم ہو اس جماعت کو کیا کہتے ہیں مقدم من قدما بمانے تقدما یہ اور یہ قدما سے ہے مولانا باب تفعیل سے ہے لیکن بمانے باب تفاعل کے ہیں مولانا اس لیے کہ مولانا مقدم قدما یقدمو کے معنی کیا آتے ہیں آگے کرنا اور یہ مقدمہ آگے دوسروں کو کرنے والا ہے مقاصد کو آگے کرنے والا ہے یا خود ان پر آگے ہوتا ہے پہلے ہوتا ہے خود پہلے ہوتا ہے تو یہ قدمہ معنی تقدمہ کے ہے یعنی متقدمہ خود پہلے آنے والا بھائی من قدمہ بمانے تقدمہ یہ قدمہ بمانے تقدمہ سے ہے بمانے تقدمہ کے یقال مقدمہ العلم اب یہاں سے آپ کو بتلا رہے ہیں والا نا علامہ طبطازانی بھائی ایک مقدمہ العلم ہے اور ایک مقدمہ الکتاب ہے دونوں کا فرق سمجھا رہے ہیں بھائی قیمتی بات بتلا رہے ہیں آپ کو علامہ طبطازانی بھائی مقدمہ العلم اسے کہتے ہیں جس پر کسی علم میں شروع ہونا موقوف ہو خود بتلا رہے ہیں بھائی لما یتوقف علیہ الشروع فی مسائل جس میں کسی علم میں شروع ہونا جس پر موقوف ہو کیا کہلاتا ہے مقدمت بھئی یہ تین چیزوں کا نام ہے تعریف موضوع غرض و غایت اس کو کیا کہتے ہیں مقدمت علم کی جو بھی علم شروع کریں آپ اس کو آپ کو اس کی تعریف ہونی پتا ہونی چاہیے اس کی غرض اس کا مقصد کیا ہے فائدہ کیا ہے اس کا اور اس کے
موضوع
ہاں اور اس کا موضوع اور اس کا موضوع آپ کو پتا ہونا چاہیے علم کا ہی نہیں پتا اس کے فائدے کا ہی نہیں پتا اس کا فائدہ کیا ہے تو پھر تو کیا ہے آپ کی تحصیل عبث ہے بیکار ہے مولانا جبکہ مقدمۃ الکتاب وہ ہوتا ہے بھائی کتاب کے شروع میں مصنف کچھ چند باتیں اکٹھی کر کے لکھ دیتا ہے کہ یہ کا باتیں آپ کو آگے کتاب میں کام آئیں گی بھائی اس کو کیا کہتے ہیں مقدمۃ الکتاب کہتے ہیں فرق دونوں میں سمجھ میں آیا بھائی یقال مقدمۃ العلم کہا جاتا ہے مقدمۃ العلم لما اس چیز کو یتوقف علیہ شروع فی مسائلہ کے موقوف ہو اس پر شروع ہونا فی مسائلہ اس علم کے مسائل میں ومقدمۃ الکتاب اور مقدمۃ الکتاب جو ہے لطائفۃ من کلامہ وہ کس کو کہتے ہیں جی ایک طائفہ گروہ بھائی کس کو کہتے ہیں کلام کے اس کے کلام کا ایک گروہ ہوتا ہے یعنی تھوڑا سا کلام ہوتا ہے قدمت امام المقصودی جس کو مقدم کیا جاتا ہے مقصود پر لارتباط لہو اس لیے کہ اس مقصود کا ارتباط ہوتا ہے بہا کس کے ساتھ اس طائفے کے ساتھ بھائی آگے آنے والا جو مقصود ہے اس کا تعلق ہوتا ہے اس کلام کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے وانتفاع بہا اور نفع ہوتا ہے اس طائفہ کلام سے فی ہی کس کے اندر والا نا اس مقصود میں اس طائفہ کلام جو مصنف نے کچھ باتیں شروع کی مولانا اس کے سبب سے نفع حاصل ہوتا ہے کس کے اندر؟ فیہ ای فی فی المقصود مقصود میں وہی ہا ہونا. اور یہاں پر مقدمہ کیوں ہے بتلا رہے ہیں وہی ہا ہونا لبیان مان الفصاحت والبلاغت. یہاں پر مقدمہ فصاحت و بلاغت کے معنی بیان کرنے کے لیے ہے. وانحصار علم البلاغت فی علم المعانی والبیان, اور اس بات کے بارے میں بیان کرنے کے لیے ہے کہ علم بلاغت کو بند کیا کس کے اندر؟ بند کرنا کس میں؟ علم معانی اور علم بیان میں. یہ وجہ حصر بھی ذکر کریں گے اس میں. وما یلائم ذالک, اور جو چیزیں اس کے مناسب ہیں تو یہ اس میں ذکر ہوں گی. ولا یخفا وجہ ارتباط المقاصد بذالک, اور مخفی نہیں ہے مولانا اس کے ارتباط کی وجہ مقاصد کے ساتھ. بھئی یہ کتاب کس چیز کی ہے؟ فصاحت و بلاغت سے متعلق ہے. تو جب فصاحت و بلاغت سے متعلق ہے تو اور فنون ثلاثہ اسی کے گرد چلیں گے تو مقدمے کے اندر فصاحت و بلاغت کی تعریف آ گئی اور فنون ثلاثہ میں وجہ حصر آ گئی, اور اس سے مناسب کچھ اور باتیں ذکر کریں گے. تو مقصود ہے فنون ثلاثہ, اور وہ کس کے بارے میں ہے؟ فصاحت و بلاغت کے بارے میں. اور مقدمے میں کس کو ذکر کریں گے؟ فصاحت و بلاغت کی تعریف ذکر کریں گے مولانا, اور پھر یہ بتائیں گے تین یہ مقاصد تین فنون میں کیوں بند ہیں, اور پھر اس کے مناسب کچھ اور باتیں ذکر کریں گے. تو ارتباط ہے مقدمے کا مقاصد کے ساتھ یا ارتباط نہیں ہے مولانا؟ ارتباط ہے مولانا. ولا یخفا, اور مخفی نہیں ہے وجہ ارتباط المقاصد مقاصد کے اس کے ساتھ ارتباط کی وجہ بذالک اس کے ساتھ. بھائی ارتباط کی وجہ مخفی نہیں. والفرق بین مقدمۃ العلم و مقدمۃ الکتاب مما خفی علی کثیر من الناس, اور مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب میں فرق جو ہے مما ان چیزوں میں سے ہے, خفی علی کثیر من الناس جو بہت سے لوگوں پر مخفی ہے, بہت سے علماء کو معلوم نہیں. بھائی علامہ طبطرانی کہتے ہیں میں نے آپ کو بتلا دیا فرق کے دونوں میں کیا فرق ہے. مقدمۃ العلم کس کو کہتے ہیں؟ تاریخ موضوع اور غرض و غایت ہے, اور مقدمۃ الکتاب وہ کیا ہے؟ جو مقاصد سے متعلق چند باتیں ذکر ہوتی ہیں کتاب کے شروع میں وہ کیا ہے؟ مقدمۃ الکتاب. سمجھ میں آیا بھائی؟ چلیے مولانا, ھذا ھو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.